بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا مسلمانوں میں صفات پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ایمان، تعلق مع اللہ، اخلاص، جمع مردی، اللہ کے راستے میں جانبازی، شوق الی الشہادہ، شوق الی الجنہ، یہ صفات اگر پیدا ہو جائیں تو مسلمان کہیں مغلوب نہیں ہو سکتا. لیکن شوق الی الجنہ کے بجائے اگر شوق الی الدنیا ہوگی تو ہر چیز، ہر عمل پھس پھسا ہوگا، بے جان اور بے روح ہوگا، بے جان اور بے روح ہوگا. تو عمل میں جو توانائی اور طاقت آتی ہے اور عمل میں جو وزن آتا ہے وہ صفات سے آتا ہے کہ اس عمل کے پیچھے یقین کتنا ہے، اس عمل کے ساتھ واقعی تعلق ماللہ کتنا ہے، اور اس تعلق کے ساتھ اللہ کے راستے میں قربانی کا جذبہ کتنا ہے، اور اس تعلق، اس عمل کے ساتھ ساتھ جنت کا شوق کتنا ہے. تب دو رکعت نفل یا دو رکعتیں ہزاروں رکعتوں پہ بھاری ہو جائیں. لاکھوں لوگ حج کرتے ہیں لیکن ہر ایک کا حج کا وزن الگ ہوتا ہے. لاکھوں لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن ہر ایک کی نماز کا وزن الگ ہوتا ہے. لاکھوں لوگ روزے رکھتے ہیں لیکن ہر ایک کے روزے کا وزن الگ ہوتا ہے. جتنی اس میں صفات ہوں گی اتنا ہی اس کا عمل وزنی ہوگا. صدقہ لاکھوں لوگ دیتے ہیں لیکن جس صدقے کے ساتھ صفات ہوں گی، یقین، اللہ سے تعلق، اللہ کے راستے میں قربانی کا جذبہ، جنت اور آخرت کا شوق، اس کا عمل وزنی ہوگا. اس لیے جو حدیث میں آتا ہے نا، صحابہ ایک مٹھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور بعد والے احد کے پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کر دیں تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. صفات تھی، اخلاص تھا، اخلاص. تو صفات ہے، صفات. تو اگر یہ صفات پیدا ہو جائیں تو مسلمان کہیں مغلوب نہ ہو. سب سے پہلے صفات جاتی اور سب سے آخر میں صفات آتی. آدمی کی دینداری سے سب سے پہلے صفات جاتی، اخلاص نہیں رہتا، یقین نہیں رہتا، آخرت کا شوق نہیں رہتا. سب سے پہلے صفات جاتی اور سب سے آخر میں صفات آتی. نمازی تو آدمی یہاں بے نمازی ہوگا حرم میں جا کے نمازی بن جائے گا، ماحول سے آدمی نمازی بن جاتا. ظاہری اعمال ماحول سے آ جاتے لیکن صفات نہیں آتی، صفات کے لیے وقت لگتا ہے. آپ کسی ماحول میں جائیں تہجد پڑھنے لگ جائیں گے، آپ ماحول سے نکلے تہجد گئے، عمل تو آ جائے گا لیکن یقین. اخلاص، اللہ کی خاطر قربانی کا جذبہ، یہ نہیں ہے. اچھا، ہمارے ہاں ظاہری اعمال کی بہت اہمیت ہے، ان صفات کی اہمیت نہیں ہے. فلسطین کے مسلمان قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ٹوپی تو پہنتے نہیں، ان کے تو کپڑے ٹھیک نہیں، لیکن ہمارے لیے ٹوپی پہننا فرض ہے، ریاکاری اللہ کے راستے میں قربانی کا جذبہ، آخرت کا شوق، یہ زیرو، صفر. تو ظاہری اعمال بھی اچھے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اس کی اپنی اہمیت ہے، لیکن اصل تو یہ صفات ہیں. اللہ کی ذات پہ یقین، اللہ کی خاطر سب کچھ قربانی کا جذبہ، آخرت کا شوق. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، مقابلہ کرو ایک دوسرے سے آخرت کے شوق میں. تو صفات سے عمل کا وزن بڑھتا ہے. آدمی کی نیکی وزنی ہوتی صفات سے، اور وہ صفات ہیں یقین، اخلاص، اللہ کی خاطر قربانی کا جذبہ، آخرت کا شوق. ہمیں تو دنیا میں رہنے کا شوق ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے بڑا روگ یہی ہے، بے دینی کی جڑ یہی ہے. ایسے آدمی کے اعمال کا کوئی وزن نہیں، ایسے آدمی کی دینداری کا کوئی اعتبار نہیں جو دنیا کی خاطر جینا چاہتا. دنیا کی چیزیں اسے پریشان کرتی ہیں، دنیا کا ملنا اسے خوش کرتا ہے، دنیا کا جانا اسے پریشان کرتا ہے. تو یہ دیندار تھوڑی ہے. حب دنیا رأس کل خطیہ، بے دینی کی جڑ دنیا کی محبت ہے، بے دینی کی جڑ دنیا کی محبت ہے. اب ضرور نہیں کہ پیسے ہی کی محبت ہو، اس سے بھی زیادہ خطرناک دنیا کی محبت جاہ، وہوہ، تعریف، شہرت، اسٹیٹس. یہ روگ ہے. تو فرمایا اگر مسلمانوں میں صفات پیدا ہو جائیں تو مسلمان کہیں مغلوب نہیں ہو سکتے، کہیں مغلوب نہیں ہو سکتے. دیکھنے میں تو آپ دیکھیں لاکھوں لوگ عمرے کر رہے ہوتے ہیں، ہر مہینے میں 50 لاکھ کا مجمع عمرے پہ ہوتا ہے. لیکن ان اعمال کے ساتھ انہیں اللہ کی ذات پہ یقین کتنا ہے، آخرت کا شوق کتنا ہے. یہ مطلب نہیں کہ عمل چھوڑ دو، عمل ہی نہ کرو، مطلب یہ ہے کہ اس عمل کو قیمتی بناؤ، نہ وزنی بناؤ، صفات بھی پیدا کرو، صفات بھی پیدا کرو. اورنگزیب بادشاہ تھا، بادشاہ. اس کا انتقال ہونے لگا تو اس نے ایک وصیت کی کہ میری رقم ہے ایک وہ جو میں قرآن شریف لکھتا تھا، اس کی یہ رقم ہے. دوسری یہ کہ میں ٹوپیاں بیچتا تھا. اورنگزیب بادشاہ کیا بیچتا تھا؟ ٹوپیاں بیچتا تھا. تو جو رقم قرآن مجید کی ہے اس کو صدقہ کیا جائے، اور جو ٹوپیوں کی ہے اس سے میرے تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے. بادشاہ ہے، اس پر حضرت مولانا نے فرمایا کہ دیکھو اتنا بڑا حکمران ہونے کے باوجود تجہیز و تدفین کا بوجھ بھی بیت المال پر نہیں رکھا، خود اپنے پیسے سے اس کا انتظام کیا۔ صحابہ کے دور کی بات نہیں، اس بر صغیر کا حکمران تھا، آپ نے فرمایا طلباء کو نصیحت فرمائی، بلکہ فرمایا تمہارے لیے یہ بشارت ہے، طلباء کے لیے کیا ہے؟ بشارت ہے۔ کہ اللہ تعالی محنت کبھی ضائع نہیں کرتا، وَاللَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى۔ پھر دو دفعہ زور دے کر یہ آیت پڑھی، ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، جس میں یہ بشارت ہے کہ اللہ تعالی محنت ضائع نہیں کرتا، اس کا پورا بدلہ دیتا ہے، اس کا بدلہ پورا ملتا ہے۔ اس میں بشارت ہے کہ محنت اور کوشش شرط ہے، اسلام کی صلاحیت پر پورا یقین، اور پھر لوگوں کے دلوں میں اس کو جاگزی کرنے کی ضرورت ہے۔ محنت کیجیے، محنت پر بدلہ نتیجہ یقینی ہے، بدلہ پورا ملے گا، ثم یجزا الجزاء الاوفا، لیکن بشرطی ہے کہ محنت بھی ہو، محنت کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ ایک صاحب آئے جو غالباً بمبئی سے تشریف لائے تھے، انہوں نے سوال کیا کہ حضرت ایک بات پوچھنی ہے، کیا امام مہدی پیدا ہو چکے؟ 3-4 سال میں ظہور ہوگا، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت سے یہ سوال تقریباً کیا ہوگا 70 سال پہلے، اب تو پتہ نہیں پیدا ہو چکے ہوں گے، لوگوں کو بڑی فکر ہوتی ہے نا۔ حضرت نے جواب دیا، اب تک تو ظہور نہیں ہوا، اور ہم نہ تو صاحب کشف ہیں اور نہ ہی صاحب کرامت، ہم اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، اب کشف تو ہوا نہیں، ہمیں کہیں پتہ لگ جائے، نظر ہمیں آئی نہیں، صاحب کرامت بھی نہیں ہے۔ ایک دفعہ ہمیں فوجیوں سے خطاب کا موقع ملا، اور یہ بات ہے جب ہم یمن میں گئے تھے تو یمن کے فوجیوں میں ہماری خطاب رکھا گیا، ہم نے کہا اگر ہم سے پوچھا جائے کیا قرآن میں فوجیوں کے لیے کوئی پیغام ہے تو میں کہوں گا ہاں ہے، حضرت نے یمن میں فوجیوں میں بیان کیا، اردو میں تو نہیں کیا ہوگا، کس میں کیا ہوگا؟ عربی میں کیا ہوگا، تو عربی آتی ہوگی اور بہت اچھی آتی تھی، بہت اعلیٰ، تو عربی میں یمن کے فوجیوں میں بیان کیا. بہت نیند آ رہی آج تو ماشاء اللہ. تو کوئی ہم سے پوچھے کہ یمن فوجیوں کے بارے میں کوئی پیغام ہے قرآن میں, تو ہم نے کہیں گے ہاں ہے, اور وہ یہ ہے وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. یہ قرآن میں فوجیوں کے لیے پیغام ہے کہ تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھ سکتے. کیا مطلب؟ یعنی تم ان کے پیچھا کرو, اگر تمہیں زخم لگے ہیں تو انہیں بھی تو زخم لگے ہیں, لیکن فرق یہ ہے کہ تمہیں تو اللہ سے امید ہے, اس زخم پر بھی انعام ملے گا, اس تکلیف پر بھی انعام ملے گا, اس مشقت پر بھی انعام ملے گا, اور اس سے وہ لوگ خالی ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز آدمی کے اندر ہمت اور طاقت پیدا کرتی. ابھی میں کل دیکھ رہا تھا یہودی فوجی تلاوت کر رہے تھے, نمازیں پڑھ رہے تھے, تلاوت کر رہے تھے, نمازیں پڑھ رہے تھے, تورات پڑھ رہے تھے, نمازیں پڑھ رہے تھے. تو انہیں بھی پتا ہے کہ مقابلے کے لیے مذہب پہ چلنا ضروری ہے, اور ہمیں وہ لام مذہب کرنا چاہتے ہیں. سب نماز بڑے خوشو خوشو سے, ٹھیک ہے, فوجی ورزی بھی تھے, نمازیں پڑھ رہے, تلاوت کر رہے ہیں. انہیں پتا ہے کہ اگر ان کے اندر جوش و خروش باقی رکھنا ہے اور مقابلے کے لیے انہیں کھڑا کرنا ہے تو ان کے اندر مذہبیت پیدا کرنی ہوگی. اور انہیں پتا ہے کہ مسلمانوں سے کے خطرات سے بچنا ہے تو انہیں لا مذہب کر دو. مسلمانوں کے خطرات سے بچنا ہے تو انہیں لا مذہب کر دو, ان کے اندر سے مذہبیت ختم کر دو. لا مذہب بنا دو. تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو کہ وہ امید نہیں رکھ سکتے, یہ تمہارا امتیاز ہے, بقیہ طاقت میں وہ تمہارے برابر بلکہ تم سے فائق ہیں, مگر تمہاری نظر خدا پر ہے جو ان کے پاس نہیں. طاقت میں وہ بھی تمہارے پر برابر بلکہ تم سے بڑی ہوئی ہے, لیکن تم پھر بھی فائق ہو اس لیے کہ تمہیں اللہ کی ذات پہ یقین اعتماد. یہ وجہ امتیاز ہے تمہارا, اور یہ ہے تمہارے غلبے کی وجہ, اور کوئی چیز نہیں. تمہارے پاس کون سے ہتھیار ہیں؟ تو ان کے پاس بھی ہیں, بلکہ وہ ہتھیار ان کے تم سے بہت بڑھیا ہیں. تمہارے غلبے کی چیز کیا ہے؟ اللہ کی ذات پہ اعتماد, دین, یقین, ایمان. لیکن اگر وہ تمہارے اندر سے نکال دیا جائے تو تم شکست کھاؤ گے. تمہاری کیا حیثیت ہے؟ آج ہندوستان میں جو دین باقی ہے وہ مجدد الفسانی حضرت شاہ ولی اللہ اور آپ کی اولاد اور آپ کے خلفاء اور سید صاحب کی وجہ سے ہے. نواب صدیق حسن خان صاحب نے لکھا, ایسا صاحب تاثیر کہیں نہیں سنا گیا. ایسے لوگ آئے جنگ آزادی کی ابتدا مسلمانوں نے کی. اٹھارہ سو ستاون ہندو نے نہیں کی, ہندو ساتھ ہو گئے تھے لیکن انگریز کے مقابلے میں آزادی کا جو آغاز کیا, جنگ آزادی, اس کا آغاز مسلمانوں نے کیا تھا. بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ جنگ آزادی کی ابتدا مسلمانوں نے کی. اس وقت ہندوؤں کو خبر بھی نہیں تھی, وہ بالکل غائب تھے, میدان سے ہٹے ہوئے تھے اور ان کو اس کی فکر بھی نہیں تھی. خود انگریز بھی اس کو سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے خطرہ ہندو نہیں ہے, کون ہے؟ مسلمان. جیسے آج کا انگریز سمجھتا ہے اور کافر سمجھتا ہے کہ ان کے لیے خطرہ باطل فرقے نہیں ہیں, حق پہ چلنے والا مسلمان ہے. اس لیے یہ نشانے پہ ان کو فکر ہی نہیں تھی. خود انگریز بھی اس کو سمجھتے تھے. چنانچہ ٹیپو کی شہادت ہوئی تو جنرل ہارس نے وہاں جا کر کہا تھا, آج سے ہندوستان ہمارا ہے. پھر سید صاحب نے مہار راجہ گولیار کو جو خط لکھا, پڑوس کے رہنے والے انگریز اس ملک پہ چڑھ آئے ہیں, ہم سب مل کر اس ملک کو ان سے آزاد کرنے کے لیے جدوجہد کریں, پھر فیصلہ کیا جائے گا کس طرح حکومت کی تقسیم ہو. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے ہندوؤں کو اس میں شرکت کی دعوت دی لیکن تاریخ پلٹ دی گئی, بالکل مسخ کر دی گئی. اور تاریخ یہ کہ ہندوؤں نے آغاز کیا تھا جنگ آزادی. مولانا خلیل الرحمن سانپوری اپنے عہد کے مشہور عالم اور نام اور محدث اور بخاری شریف کے حاشیہ احمد علی سانپوری کے فرزند تھے. مولانا احمد علی سانپوری رحمۃ اللہ علیہ یہ شارح ہیں بخاری کے. ان کے بیٹے ہیں خلیل الرحمن سانپوری. حضرت نے فرمایا قادیانیت کو بہت خطرناک سمجھتے تھے. آج کل قادیانیت پھر حرکت میں ہے. ہماری کتاب سے الحمدللہ بہت فائدہ ہوا. یہ پہلی کتاب ہے جو سنجیدہ زبان میں لکھی گئی. خود قادیانی پرچوں نے بھی اس کا اعتراف کیا. الحمدللہ عربی, اردو, انگریزی زبانوں میں آ چکی ہے. فرمایا حیرت ہوتی ہے, محمد علی لاہوری جیسا ذہین شخص بھی قادیانیت سے متاثر ہوا. احمد علی لاہوری نہیں, ایک اور آدمی محمد علی لاہوری جس نے سیرت خیر البشر بھی لکھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کوئی متوازی تحریک نہیں تھی. یہ ایک نئی تحریک اٹھی تو لوگ جدت کو پسند کرتے ہیں، نئی چیز کی طرف رغبت رکھتے ہیں. نہ اس وقت تبلیغی جماعت تھی نہ کوئی اور، خصوصاً ایسی اجتماعی کوشش نہیں تھی جو تعلیم یافتہ طبقے کو متاثر کر سکے. تو یہ ایک نئی تحریک اٹھی تو جدید طبقہ اس سے بہت متاثر ہوا. جیسے آج نئے نئے لوگ اٹھتے ہیں سوشل میڈیا پہ، وہ نوجوان فوراً اسے قبول کر. اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی ایسی محنت نہیں ہو رہی ہوتی جو ان نوجوانوں کو اپنی طرف کھینچ سکے. اس لیے کہ دل و دماغ کے کسی خانے میں کچھ نہ کچھ طلب تو ہوتی ہے. اب کوئی بھی ان کے اسلوب میں یا ان کی زبان میں یا ان کے لہجے میں یا ان کا مزاج کو دیکھ کر کوئی بات کرتا ہے تو وہ فوراً ان کی طرف کھینچتے ہیں. اور یہ تو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے اس کے اندر کتنے گند بھرا ہوا ہے، کتنی گمراہی ہے. لوگوں سے قبول کرتے تو محض اس پہ تنقید کر دینا کافی نہیں ہوتا. جب تک کہ تم خود اپنے آپ کو اس کے متوازی مقابلے میں لا کر اس سطح پہ دعوت کا ماحول نہیں بناؤ گے، ان نوجوانوں کو تم اپنی طرف نہیں کھینچ سکتے. یہی ہو رہا ہے. کوئی بھی اٹھتا ہے وہ ہزاروں لاکھوں نوجوانوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے، میدان خالی ہے، میدان خالی ہے. ماضی قریب کے بزرگوں کی یاد پھر فرمانے لگے، خدا کی شان ایک وقت میں اتنے بزرگ جمع تھے، حضرت تھانوی، حضرت مولانا الیاس، حضرت رائے پوری، حضرت شیخ العدیز. پھر یہ شعر پڑھا، بتا باغباں رو رو یہاں غنچہ وہاں گل تھا. ایک وقت میں یہ سارے بزرگ ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.